الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا محترم بزرگوں دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ سے ہم نے اسلام کے معاشرتی نظام پر گفتگو شروع کی تھی اور خاص طور پر اسلام میں ستر و حیا ستر و حجاب کے بارے میں حیا کے بارے میں جو احکام ہیں ان پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری وہ اس کا جنسی جذبہ ہے خاص طور پر مردوں کے لیے, اور قرآن مجید نے اس کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے. اور مردوں کی جو خواہشات سورہ آل عمران میں نقل کی گئی ہیں ان میں سر فہرست عورت ہی کا ذکر ہے. قرآن مجید میں بے شمار قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, اگرچہ قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور یہ لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے, سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے. لہذا اس میں قصے اور کہانیاں بھی میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں. ہدایت اور رہنمائی کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے اور رہنمائی فارسی کا. فارسی زبان اردو سے بہت قریب ہے, بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے. راہ کہتے ہیں راستے کو اور نمائی کہتے ہیں دکھانے کو, نمائش. تو رہنمائی راستہ دکھانا یعنی انسان پر یہ واضح کرنا کہ اس کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے. دیکھیے جب آپ کسی سڑک پر چلے جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے ایک دو راہ آتا ہے یا چوک آتا ہے تو آپ دائیں مڑ جائیں یا بائیں مڑ جائیں یا سیدھے چلے جائیں, گاڑی تو آپ کی چلی جائے گی اس کے اوپر اور وہ راستہ تو ہوگا, لیکن آپ ہر دوراہے پر ہر چوراہے پر پہنچ کر یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کی منزل کدھر ہے. وہ سٹریٹ جانے میں ہے, دائیں مڑنے میں ہے یا بائیں مڑنے میں ہے, یا ون وے ٹریفک کے ساتھ بعض اوقات یو ٹرن لینا ہوتا ہے. تو آپ اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ طے کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اور سڑکوں کے سائن بورڈز جو ہوتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے, وہ راہ نما ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی منزل کی خبر دیتے ہیں. آپ ایک چوک میں پہنچے تو وہاں نشان لگے ہوئے تھے کہ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ بائیں مڑ جائیں، آپ نے جڑا مڑا جانا ہے تو آپ سیدھے چلے جائیں، اور اگر آپ نے عبداللہ پور جانا ہے یا منصور آباد جانا ہے تو آپ ایکیوٹ یو ٹرن بائیں طرف لے لیں تو آپ منصور آباد پہنچ جائیں گے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے۔ کوئی راستہ دائیں مڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بائیں مڑ رہا ہوتا ہے، کوئی ڈھلوان پر ہوتا ہے جس پر انسان بڑی آسانی سے لڑکتا ہوا بھی جا سکتا ہے، آپ کو ایکسلریٹر دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کی منزل اپ سٹریم ہے، آپ کی منزل چڑھائی چڑھ کر ہے، تو نو میٹر آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا پیٹرول خرچ کرنا پڑے، یا اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے، اگر آپ سائیکل پر ہیں تو آپ کو زور لگا کر اس کے پیڈل چلانے پڑیں، تو آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اسی راہ پر چلتے ہیں کہ جو آپ کی منزل تک آپ کو پہنچانے والا ہے۔ تو قرآن مجید کے قصوں میں ایک بہت خوبصورت قصہ جسے خود قرآن مجید نے آسن القصص کہا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، وہ چونکہ ایک اینگل سے دیکھا جائے تو وہ رومانٹک سٹوریز سے مشابہ نظر آتا ہے، تو وہ پڑھنے میں دلچسپ بھی لگتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی حیثیت کسی رومانٹک سٹوری کی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس خاتون کا نام بھی مینشن کرنا پسند نہیں فرمایا کہ جس کا ذکر اس قصے کے اندر ہے، البتہ اسرائیلیات سے ہم نے اس کا نام جو ہے وہ ڈھونڈ ڈانٹ کر نکال لیا اور وہ زبان زد عام ہو گیا، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں فرمایا۔ ہاں، اس کہانی کا ایسنس، اس کہانی کا اصل سبق وہ بہت واضح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ان کے پردادا کہ تو کیا ہی کہنے ہیں کہ رب العالمین بھی ان کا ذکر کر کے انہیں سیلیوٹ آف اپریسیشن پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم، اور انہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری نوع انسانی کا امام ڈکلیئر کیا اور ان کو پوری نوع انسانی کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پورٹری کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خود بھی کل اللہ کے نبی بننے والے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر متقی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، نیک، صالح کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کہانی سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے دو ایسے جملے نکلوائے گئے کہ جو ہمارے لیے روشنی کے مینار سے کم نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی رقابت کا شکار ہو کر، سوتیلے بھائیوں کی رقابت کا شکار ہو کر ایک کنویں میں پھینک دیے گئے، جہاں سے ایک قافلے والوں نے انہیں نکال لیا، اور پھر ان کے بھائیوں نے اونے پونے انہیں بیچ کر ان سے جان چھڑائی کہ کم سے کم ہمارے باپ کی نظروں سے یہ دور ہو جائے، اور وہ جو والد محترم کی محبت کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے اس سے ہمیں خلاصی مل جائے. حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر میں غلاموں کی منڈی میں بکنے کے لیے چلے گئے اور مصر کے ایک بہت اہم وزیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ غیر معمولی ہینڈسم بھی تھے اور ان کے اندر جو برائٹنس کے آثار تھے, ذہانت کے آثار تھے, وہ بھی نظر آ رہے تھے. لہذا اس وزیر نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تم اس بچے کو, اس غلام کو بڑے خیال سے رکھو, بڑے اہتمام سے رکھو. اسا ینفعنا, کیا عجب کہ یہ ہمارے کام آئے. او نتخذہ ولدا, اور ہم اسے بیٹا ہی, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ غیر معمولی ہینڈسم تھے, اسی میں ایک اور سبق بھی اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی روشنی میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جو چیزیں پرکشش بنائی ہیں ان میں سر فہرست عورت ہے, اس کے بعد بیٹے, اس کے بعد مال و دولت, اس کے بعد برانڈڈ سواری, اور پھر آخری عمر میں جا کر مویشی اور کھیتی کا شوق مردوں پر سوار ہوتا ہے, خاص طور ان کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو. لیکن مرد عورت کا ویک پوائنٹ نہیں ہے, عورت کا اصل ویک پوائنٹ اس کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے مامتا کی جو شدید خواہش, محبت اور جذبہ عورت کے اندر رکھا ہے وہ ان میچڈ ہے. لہذا اگر کسی جگہ کچھ مرد بیٹھے ہوں اور کسی اوٹ کے پار سے خواتین اور مرد گزر رہے ہوں تو سینکڑوں مرد گزر جائیں گے تو مرد اس کا نوٹس نہیں لیں گے, لیکن ایک عورت کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی تو سب کے کان کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کا جی چاہے گا, خواہ اس کے منہ پر سفید داڑھی ہی کیوں نہ ہو, وہ دین کا جاننے اور سمجھنے والا ہی کیوں نہ ہو, کہ وہ دیکھے کہ یہ عورت کون ہے. لیکن یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ اس کو کہیں آبزرو کر کے دیکھ لیں کہ کسی جگہ پر کچھ خواتین بیٹھی ہوں اور پھر اسی اوٹ سے مرد اور عورت گزر رہے ہوں تو عورتیں کسی مرد کے گزرنے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیں گی. ہاں ایک ایکسیپشن اس میں ہے کہ اگر کوئی گزرنے والا مرد غیر معمولی حسین و جمیل ہوگا, ہینڈسم ہوگا, تو بہرحال وہ عورتوں کی توجہ کا مرکز بنے گا. جبکہ مرد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اس کے لیے مطلقاً پرکشش بنائی ہے. کوئی عورت گوری ہو یا کالی ہو, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, موٹی ہو یا دبلی ہو, بس ینگ لکنگ ہونی چاہیے, وہ مرد کے لیے پرکشش ہے. مرد کی نظر اس پر اٹھتی ہے لیکن عورت کی نظر ہر مرد کی طرف نہیں اٹھتی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہی ایک خاص پہلو سے ہمارے لیے اور بھی زیادہ فتنے کا باعث بنتی ہے کہ عام عرب جو ہے, عام عورت جو ہے, وہ تو مرد کے بارے میں کریزی نہیں ہے. لہذا ایک عام عورت, خواہ دیندار نہ بھی ہو, جو اپنے گھر میں خوش ہے, بال بچے دار ہے, شوہر والی ہے, شی ہارڈلی لک سراؤنڈ. جبکہ مرد خواہ اس نے چار شادیاں بھی کی ہوئی ہوں, دیندار بھی ہو اور اپنے گھر میں خوش بھی ہو, لیکن اس کے باوجود عورت اس کی توجہ کا مرکز بنتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں پل کر جوان ہوئے, جس کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے, اس کے لیے بھی ارریزسٹیبل ہو گئے, اس لیے کہ وہ غیر معمولی ہینڈسم تھے، لہذا وہ اپنے آپ کو ریزسٹ نہ کر سکی اور اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشاروں کے نایوں میں دعوت دینے کی کوشش کی ہوگی، انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا، تو بالآخر اس نے کھلے الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تھریٹ کرتے ہوئے کہ تم میرے غلام ہو اور تمہیں میرا حکم ماننا ہے ہر صورت میں، انہیں دعوت گناہ دی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خاص رہنمائی سے نوازا، کوئی ایسی برہان ان کو دکھائی جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سارے دروازے کھول دیے، اور عین دروازے کے اوپر اس عورت کے شوہر سے حضرت یوسف کی ملاقات ہو گئی جبکہ وہ خاتون ان کے پیچھے پیچھے تھی. وہاں قرآن مجید نے ایک اور رہنمائی کا سامان ہمارے لیے رکھا ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد کو ورغلاتی ہے تو ورغلاتی تو اس طرح ہے کہ گویا اٹ ول بی اے ٹاپ سیکرٹ، اور کسی کے بارے میں، کسی کو اس کی اس حرکت کے بارے میں یا ان کی اس حرکت کے بارے میں خبر نہیں ہوگی. لیکن جب وہ پکڑی جاتی ہے تو وہ سارا کا سارا مدعا مرد پر ڈال دیتی ہے کہ یہ مجھے ورغلا رہا تھا، یہ مجھے ٹریپ کر رہا تھا، یہ مجھے سیڈیوس کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ بات قرآن مجید نے اس واقعے میں عزیز مصر کے کردار سے واضح کی ہے کہ حالانکہ خود اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کیا تھا یا انہیں مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اس کا شوہر ایک دم دروازے پر سامنے آ گیا تو اس نے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے، ما جزاؤ من ارادہ بی اہلی کا سوئن اللہ یوسجنا او عذاب علیم، کہ اس شخص کی اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں بند کر دیا جائے یا اسے سخت سزا دی جائے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے. اور جیسا کہ اس موقع پر ہر مرد کی کیفیت ہوتی ہے، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ہوئی، اور وہ اکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے کہ یار عبدتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور میں تو بلکہ اس سے جان چھڑا کر بھاگا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست بندوبست فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا، کہ ان سے کہ ان کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بولنے کی ہمت دی، طاقت دی، اور وہ بچہ تھا بھی اس خاتون کے قریبی رشتہ داروں میں سے، اور اس نے توجہ دلائی کہ تم یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر تو وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف آپ کی بیوی کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے اور وہ انہیں پیچھے دھکے دے رہی تھی، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ملے تو پھر سمجھ جانا کہ وہ خاتون یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی اور یوسف علیہ السلام اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے. اور جب کرتا دیکھا گیا تو وہ واقعی پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اور پھر ایک اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے وہاں فراہم کی کہ ایسے مواقع پر جو دیوس مرد ہوتے ہیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، کہ اس نے یوسف علیہ السلام سے تو بلکہ ایک معافی مانگی کہ چلو یوسف اب جانے دو معاملے کو، یوسف عارضاً ہذا واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کار تھی. لیکن پبلک میں اپنی فیس سیونگ کے لیے اس نے وہی کیا کہ جو بڑے لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں. ادھر یہ معاملہ ہوا کہ اس خاتون نے جو حرکت کی تھی وہ باوجود اس کے شوہر کے منت سماجت کے کہ یوسف عارض ان ہذا, یوسف جانے دو اس معاملے کو, تو یوسف علیہ السلام نے تو اپنے مالک کی انسٹرکشن پر عمل کرتے ہوئے کسی سے ذکر نہ کیا, لیکن ایسے سیکس سکینڈلز جو ہیں وہ کبھی بھی سیکرٹ نہیں رہا کرتے. اور جنگل کی آگ تو شاید دیر سے پھیلتی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلا کرتے ہیں. اور یہ بھی قرآن مجید کی ایک عظیم رہنمائی ہے کہ انسان جب بھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہوتا ہے, گرفتار ہوتا ہے, تو وہ ایزیوم کرتا ہے کہ شاید یہ ایک سیکرٹ رہے گا, یہ ایک راز ہی رہے گا, کسی کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہوگی. لیکن جب سکینڈل پبلک ہوتا ہے تو وہ آنن فانن پھیل جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلنٹن اور مونیکا کا معاملہ آن ایئر ہوا تھا, خبروں میں جب آیا تھا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے روز محلے میں, مارکیٹ میں, یہاں تک کہ فجر کی نماز پر مسجد میں کوئی بھی دو لوگ ملے ہوں تو انہوں نے یہ نوٹس ایکسچینج نہ کیا ہوں کہ تم نے رات خبریں دیکھی تھی, دیکھا تم نے وہ کلنٹن نے کیا حرکت کی ہے. بہرحال قرآن مجید نے اس کا بھی بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے ہماری رہنمائی کے لیے کہ قال نسوۃ فی المدینہ امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. شہر کی عورتیں کہنے لگیں, کیا ارے دیکھا تم نے, سنا تم نے کہ وہ فلاں وزیر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے, اور وہ تو بالکل اس پہ فریفتہ ہی ہو گئی ہے, اور معلوم ہوتا ہے پٹڑی سے ہی اتر گئی. فلما سمعت بمکرهن, تو جب اس عورت نے, عزیز مصر کی بیوی نے ان کی یہ باتیں سنی, ان کے یہ ٹانٹ سنے, ان کے یہ تبصرے سنے, ارسلت الیہن, تو انہیں اپنی طرف بلا بھیجا. وآتدت لہن متکا, اور ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا, یعنی بڑا اسٹریٹجک انداز اس نے اختیار کیا باوجود یہ کہلا بھیجنے کے کہ آؤ میں تمہیں اصل بات بتاتی ہوں. اس سے ویسے ہی یعنی گھر میں میلاد کرا لیا یا کوئی اور محفل ارینج کر لی, ڈنر پہ بلا لیا اور ان کو کھانے پینے کا سامان بھی سرو کیا, اور ساتھ ہی کوئی چھری کانٹا بھی سرو کیا کھانے کے لیے, کاٹنے کے لیے. اب ایک وزیر کی بیوی پر جو خواتین آئی ہوں گی, وہ ظاہر ہے کہ کوئی غریب جھگیوں میں رہنے والی خواتین تو نہیں ہوں گی کہ جو کھانے کی بھوکی ہوں, اور آتے ہی کھانے کے بارے میں پوچھے کھانا کہاں ہے, کھانا کہاں ہے, کھانا دو کھانا دو. آبویسلی وہ آپس میں ایک دوسرے سے وہی ڈسکس کر رہی ہوں گی کہ وہ ان ملازموں میں سے, ان غلاموں میں سے وہ کون سا غلام ہے کہ جس کے ساتھ یہ خاتون انوالو ہوئی تھی, اس لیے کہ وہ سب کھاتی پیتی خواتین تھیں, ان کے گھروں میں بھی غلام تھے, اور انہیں کبھی اپنے کسی غلام کی طرف کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوئی تھی جیسا کہ نارملی ہوتا ہے. اور یہ بڑی نارمل سی بات ہے, آج بھی اگر آپ جائزہ لیں, نوٹ کریں, تو بہت کم آپ کو ایسا ملے گا کہ کوئی خاتون خانہ اپنے ملازم کے ساتھ انوالو ہوئی ہو, بہت کم. وہی اگر وہ غیر معمولی ہینڈسم ہوگا, یا کوئی خاتون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اپنے شوہر کے ہاتھوں پریشان ہوگی اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, یا اس طرح کی کوئی بات ہو. ورنہ نارملی ایک خاتون جو گھر کے اندر خوش ہو وہ ہارڈلی اپنے ملازم کے ساتھ انوالو ہوگی. لیکن جہاں بھی کوئی جوان عورت کسی بھی رنگ میں, کسی بھی روپ میں رہتی ہو, کسی مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں, تو تو آج نہیں تو کل مرد اس سے ضرور ہاتھ میں لائے گا، اس کی طرف راغب ہوگا، خواہ وہ عورت اس کی نوکرانی ہو، خواہ وہ اس کی کزن ہو، وہ اس کی بیوی کی بہن یا اس کی کزن ہو، کسی دوست کی بیوی ہو، دوست کی بیٹی ہو، اس کے لیے باقاعدہ کوئی تجربہ کر کے دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ آپ آنکھیں کھول کے اپنے یاداشت پر زور دیں گے تو آپ کو واقعات جو ہیں وہ آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے، آپ کے اپنے مطالعے کے، آپ کے اپنی آبزرویشن کے ایک دم ایک لائن میں سامنے آ جائیں گے کہ جس سے آپ پر یہ حقیقت ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں ایسے تجربے سے گزرے ہوں گے تو آپ کنفرم کریں گے کہ ہاں واقعتاً یہ بات جو ہے وہ درست ہے کہ عورت مرد کا ویک پوائنٹ ہے، مرد عورت کا ویک پوائنٹ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ عورتیں جو وہاں آئی تھیں ان سب کے گھروں میں بھی غلام تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی تھی، اور یہ عورت بھی ان کے لیے کوئی نئی عورت نہیں تھی کہ جسے وہ پہلے نہ جانتی ہوں، جانی پہچانی تھی، معلوم تھا کہ وہ عورت ایسی ہے نہیں. لہذا ان کے دل میں وہ ایک تجسس تھا کہ کون ہے وہ غلام، ہو نہ ہو وہ کوئی بڑا ہینڈسم غلام ہوگا جس کے ساتھ وہ انوالو ہوئی ہے، ورنہ نارملی ایسا نہیں ہوتا. لہذا جو بھی خاتون وہاں آئی تھی وہ دوسری سے یہی پوچھ رہی ہوگی کہ ان غلاموں میں سے وہ کون سا ہے. وہ کہتی ہے مجھے یہ معلوم نہیں، تو بتائیے ان میں یوسف کون سا ہے، یوسف کون سا غلام ہے. اور وہ دیکھ رہی تھی ان کو کہ آپس میں وہ کیا خسر خسر کر رہی ہیں، اور یہ یوسف ہی کو ڈھونڈ رہی ہیں. اور قرآن مجید کے الفاظ مبارکہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا، اور عین جب کھانے پینے کا سامان انہیں سرو کر دیا گیا، اور کوئنسیڈنٹلی جو پہلا آئٹم تھا کھانے کا وہ تھا بھی کیک یا سیب یا اس طرح کا کوئی شے جسے کاٹ کے کھایا جاتا ہے، تو جب انہیں کہا کہ بسم اللہ کرو اور وہ کاٹنے لگیں پہلا آئٹم، تو عین اس وقت ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو بلایا، یوسف ترا میری بات سننا. تو قرآن مجید نے وہ نقشہ کھینچا ہے بڑی خوبصورتی سے کہ انہیں بلا بھیجا، ان کے لیے ایک ریسپشن ارینج کی، اور انہیں ایک چھری تھما دی. وقال تخرج علیہن، تو عین اس وقت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ. یعنی اس کا ظاہر ہے انداز جو ہے وہ میں آپ کو ایک ازیوم کر کے کہہ رہا ہوں کہ انہیں آواز دی ہوگی یوسف ذرا میری بات سننا. اب ہر عورت وہاں پر یوسف ہی کو تلاش کر رہی تھی، تو یہ سنتے ہی کہ یوسف پیچھے سے اپیئر ہونے والا ہے، تو اس نے کاٹتے کاٹتے غیر ارادی طور پر پیچھے دیکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا کٹ جو ہے وہ اس پھل کے ساتھ یا کیک کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بھی آ گیا. پھر قرآن مجید نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اس سین کا بھی کہ فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب ان خواتین نے، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا علیہ السلام، اکبرنہ حیران رہ گئیں، ششدر رہ گئیں. فقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے انہوں نے ہاتھ اپنے کاٹ کے پھینک دیے تھے، یعنی ہاتھوں پہ بھی کٹ آ گئے. وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ، ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو یقیناً کوئی بڑا ہی باعزت فرشتہ ہے، یعنی عام فرشتہ بھی نہیں، بڑا ہی باعزت فرشتہ ہے، اتنا ہینڈسم، سو ہینڈسم، سو ہینڈسم. اب وہ شیر ہو گئی. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، تو یہ وہ ساتھ تھے، یہ تھا وہ جنٹلمین، یہ تھا وہ لڑکا، الذی لمتننی فی، لمتننی فی، کہ جس کے معاملے میں تم مجھے لعنت ملامت کر رہی ہو، اور اب ان کے سامنے صاف مان گئی اور کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، یس آف کورس میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. یعنی اب انداز کیا ہے، دیکھا تم نے اپنا حال، مجھے تو بڑی ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہی تھی، لعنت ملامت کر رہی تھی، دیکھا تم نے اپنا حال. یس وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. فَاسْتَعْصَمَ، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اور اعتصام یعنی حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا، اور فَاسْتَعْصَمَ، اور اس نے اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا. یعنی یہ اعتراف کسی خاتون کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کیجئے کہ جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا. ان میں ایک شخص آپ نے فرمایا وہ کہ والذی دعته امراۃ ذات حسب و جمال، کہ جس کو کوئی حسب نسب والی اور خوبصورت عورت دعوت گناہ دے، اور اس کے جواب میں وہ اس سے کہے قال انی اخاف اللہ، بیوی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ آسان کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے پناہ بھی اسی لیے ملنے والی ہے اس کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس عورت نے اعتراف کیا ان عورتوں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے، کہ ہاں جو کچھ تم نے سنا تھا وہ درست تھا، واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. فستاسم، لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا، ہولڈ کر کے رکھا، بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ، اب شیر ہو گئی عورت، اور ان سب عورتوں کے سامنے کھلے عام کہنے لگی، اور اب بھی اگر وہ مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً وہ جیل میں لاک کر دیا جائے گا، اسے پریزن میں لاک کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت ہو کے رہ جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب چھوٹے اور بڑے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، انکوائری کمیشنز بیٹھتے ہیں، اور فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے، بڑا بے قصور تھا اور سارا کا سارا قصور چھوٹے کا تھا. اب اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ریسپانس دی، وہ ہے اصل میں ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی بڑی خوبصورت رہنمائی. انسان کو دو باتیں عام طور پر اس معاملے میں غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہیں، ایک یہ زوم کہ میں خاندانی آدمی ہوں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا فیملی بیک گراؤنڈ تو ان 12 بھائیوں کے علاوہ اور کسی کا پوری تاریخ انسانی میں نہ ہے نہ ہوگا. ایک ایسا شخص کہ جس کا باپ بھی اللہ کا نبی ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جس کا دادا بھی اللہ کا نبی ہو، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور جس کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ اور اپریسیشن پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم، تو ان جیسی فیملی بیک گراؤنڈ تو کسی کی بھی نہیں. دوسری چیز جو انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہے سیکس کے معاملے میں، وہ یہ زوم ہوتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، میں دیندار ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں تو دین کا خادم ہوں، میں تو مدرس قرآن ہوں، میں تو امام ہوں، میں تو خطیب ہوں، اور انسان احتیاط نہیں کرتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا لہجہ لیجئے کہ وہ کل کو اللہ کے نبی بننے والے تھے، لہذا نبی سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہیں ہوتا اور ہم میں سے کوئی نبی جیسا نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ریسپانس ہے وہ کیا ہے؟ جب اس عورت نے بھری محفل میں اپنی سہیلیوں کے سامنے تھریٹ کیا یوسف علیہ السلام کہ اگر اب بھی یہ میری بات نہیں مانے گا، مجھے رسپونڈ نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو یقیناً جیل میں بند کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر بے عزتی ہوگی اس کی. قَالَ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی. یہ نہیں کہا کہ میں نے پہلے بھی تمہیں رسپونڈ نہیں کیا اور اب بھی میں نہیں کروں گا، نہیں، صاف کہا کہ ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا، مجھ سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جذباتی ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. اس بات کو ریکگنائز کرنا یہ بڑا ضروری ہے. آج ابتدا میں نے آپ کو جو آیت سنائی سورہ آراف کی، اس میں ارشاد ہوا، قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی کہہ دو، بتا دو کہ میرے رب نے بے حیائی کی تمام باتوں کو، ما ظہر منہا و ما بطن، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، حرام کر دیا ہے. والاسما والبغیا، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، والبغی بغیر الحق کی، اس کو بھی حرام کر دیا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جو تمہیں معلوم نہ ہو. پھر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، اس میں فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشتم وساء سبیلا، زنا کے تو قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. ایک اور آیت میں فرمایا کہ ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی. یہ وہ باہر چیز ہے کہ جس کے انسان اگر قریب چلا جائے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں یا کسی اور معاملے میں آپ ایک حد کھینچ لیں کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، ساری عمر نہیں کھاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اگر آپ نے ایک قدم پر کمپرومائز کر لیا، تو پھر انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کہاں بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر ایک انویزیبل لائن ہے کہ جو انسان سے کراس ہو جاتی ہے اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کپڑے کب اتار دی. تو ہمارے دین میں جو ستر و حجاب کے احکام دیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ سیگریگیشن کا جو حکم ہمارے دین میں دیا گیا ہے کہ سیکس کی مکسنگ نہ ہو، مخلوط محفلیں نہ ہوں، اس کا بھی مقصد یہی ہے. یہ عورتوں کو جسم ڈھانپنے کا جو حکم دیا گیا ہے، پردے کا جو حکم دیا گیا ہے، لباس کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے، ہمارے ہاں کنٹروورشل بنا دیا گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، بے حیائی کی تعریف کیا ہے. یہ ٹیلی کمیونیکیشن جو اتھارٹی ہے، جب قاضی حسین احمد صاحب نے اس کے خلاف کیس کیا کہ بے حیائی جو ہے وہ کنٹرول کی جائے، انہوں نے نیا ایشو چھوڑ دیا کہ بے حیائی کی تعریف کی جائے کہ بے حیائی کیا ہے. سن لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے قول بڑا زبردست منصوب ہے، اس کو سنا کر انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا، کہ مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس نہ پہناؤ جسے پہن کر ان میں نمائش کی خواہش پیدا ہو کہ انہیں کوئی دیکھے، بلکہ انہیں ایسا لباس پہنایا کرو جسے پہن کر انہیں شرم آئے اور وہ چاہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔